اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہم دوسرا سیشن شروع کریں گے، تو ہم لوگ اب اس وقت جو باتیں ہم کریں گے، آپ لوگ ان کو سن کے پھر جو بھی نوٹ کر سکیں کریں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سب بہت شروع سے سنتے آئے، تو ہم ایک ایک چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ قرآن کیا ہے، صورت کیا ہوتی ہے، آیت، رکوع، بہت ساری چھوٹی چیزیں ہیں جو کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بات کو شروع کریں گے کہ ہم کرنے کیا آئے ہیں، قرآن پڑھنے آئے ہیں۔ قرآن پاک کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے تھوڑی سی۔ آپ لوگوں کو میکسیمم نوٹس لینے کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی بات رہ جائے تو گھبرائیں نہ، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو نوٹس لینے کا طریقہ اور یہ سب بتایا جائے گا۔ مجھے بہت ساری چیزوں کی محسوس ہو رہی ہے ضرورت، لیکن اگر سارے رولز آج دے دیے اور کوئی اور انفارمیشن نہ ملی تو شاید آپ کو یہ فیلنگ نہیں آئیں گی کہ ہماری کلاس شروع ہو گئی ہے۔ تو جتنی بات سمجھ آئے اس کو نوٹ کر لیں، جو نہ سمجھ آئے اس کو پھر بات کے لیے چھوڑ دیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب کے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہیں، لیکن آپ بہت ماشاءاللہ صبر اور تحمل والے ہیں کہ آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ اور یقینی بات ہے، جب بھی ہم کوئی نیا کام کرتے ہیں اس کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ انشاءاللہ آج یہاں سے آپ کو جانے نہیں دیں گے، یا ہم جائیں گے نہیں تب تک جب تک اس کورس سے متعلق آپ کے سوالات کے سیٹسفیکٹری جواب نہ آ جائیں۔ ہاں، علمی سوالات ہیں، اگر کوئی فقہی سوالات ہیں اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ علم کا سفر صبر کا سفر ہے۔ جو سوال کوئی بات سن کے اس کے بعد کیا جاتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں ذہنوں میں ہوتی ہیں، ان سب کو بھی رکھیں اپنی کسی ایسی خفیہ سی پاکٹ میں کہ جہاں سے آپ جس دن وہ ٹاپک سنیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اس کا وہی سوال ذہن میں آئے گا تو آپ پوچھیں گے، ورنہ ہوگا کیا۔ چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، کھانا پینا اچھا لگتا ہے ہم سب کو، ہمارا تو کلچر ہی کھانے پینے کا ماشاءاللہ، کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا، بھوکے ہوں یا کچھ ہوں، جب بھوکے ہوتے ہیں تو کہ ایک دم سارا کھانے لگتے ہیں، نہیں تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں نا۔ کسی کو آپ ذرا دیکھا کریں افطاری کے وقت، اور کسی کو کیا شیشے کوئی سامنے رکھ لیں، اس وقت اگر ایک ہاتھ میں کھجور ہے تو دوسرے میں پکوڑا ہے اور تیسرے میں روح افزا ہے اور چوتھے میں کوئی اور چیز ہے، تو ایک دم کیا ہوتا ہے، بالکل سٹمک بند ہونے لگتا ہے نا، کیونکہ ہم ایک دم کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں آپ کو بیٹھنے کے بعد یہ چیز بھی اپنے اندر ایک محسوس ہوگی کہ آپ ہر چیز کے لیے صبر کریں۔ آپ تھوڑا تھوڑا لیں گے نا تو جذب بھی ہوگا، تھوڑا کھایا ڈائجسٹ ہو گیا، اب اگلا کھائیں گے۔ ہمارا پہلا کھانا جب ڈائجسٹ نہیں ہوتا، ڈائجسٹ سے مین ہضم نہیں ہوتا، تو پھر اگلا کھانا کھائیں گے تو بعض دفعہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہضم نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ کچھ اور پیچیدگی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ علم کے ساتھ صبر کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورت کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضر کا ایک قصہ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے اس سفر میں، تو انہوں نے تین دفعہ یہ کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اس وقت خضر علیہ السلام جو تھے وہ استاد تھے، اور موسیٰ علیہ السلام چاہے وہ اپنے وقت کے نبی تھے لیکن ایک شاگرد تھے۔ کیا پتہ چلا کہ کلاس روم میں آنے کے بعد بس دو ہی رشتے رہ جاتے ہیں، استاد اور شاگرد، یہ دو تعلق ہے۔ کوئی اپنے گھر میں افسر ہے، کوئی بیگم صاحبہ ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہو ہے، کوئی کہیں جاب کرتا ہے، کوئی اس کو میڈم کہتا ہے، کوئی اس کو یس سر کہتا ہے، باس کہتا ہے، سب اس کلاس روم کے باہر۔ یہاں آ کر دو ہی لوگ اپنا حصے کا کام کریں گے، ایک وہ جو سیکھنے کی نیت سے آئے ہیں وہ سیکھنے والا ذہن لے کے جائیں، اور جو سکھانے آئیں گے گھر سے ان کی اس وقت صرف اور صرف ایک ہی خواہش ہو کہ میں نے آج سکھا کے جانا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کرنے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک کیا ہے، کوئی بندہ بھی آپ سے جاتے آتے پوچھ سکتا ہے، یا مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ یہ ہماری الہامی کتاب ہے، لیکن ایک طالب علم کا جاننا اور عام لوگوں کا جاننا یہ مختلف ہوتا ہے۔ قرآن پاک کیا ہے، اس کے بارے میں تین باتیں ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ پہلی چیز، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کی دلیل سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو. تو یہاں قرآن پاک کو اللہ کا کلام کہا گیا. تاریخ میں ایک ایسا فتنہ گزرا ہے کہ جس کی بنیاد پہ وقت کے بہت بڑے امام کو کوڑے تک مارے گئے، جیل میں بھی رکھا گیا. وہ فتنہ قرآن خلق خدا کے نام سے تھا، یعنی ایک باطل فرقہ ایسا گزرا کہ جنہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مخلوق ہے، حالانکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کیسے؟ اس وقت میں بول رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ میں آپ سے کلام کر رہی ہوں. اس کے برعکس اگر آپ کو یہ ایک پیپر لکھا ہوا دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھا لیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو میں نے لکھا اور آپ کو دیا. کاغذ کا ٹکڑا کلام نہیں ہو سکتا. اس کو میں نے لکھا، اس کے اندر میرا لکھنا شامل ہوا، جبکہ کلام بولنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ میری ذات کا حصہ ہے، میں بول رہی ہوں، اس کو آپ میرے سے الگ نہیں کر سکتے. آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں، آپ اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرا کلام ہوگا. قرآن پاک اتنی پیاری کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو اس کو لکھوا کے دیا کہ کسی کتاب پہ لکھا ہوا ہو، کاغذ کی کچھ پرچیوں پہ یا کسی پتھر پہ لکھا ہو. اس کے برعکس تورات جو تھی وہ لکھی ہوئی ملی تھی. انشاءاللہ جہاں موقع آئے گا اس کی ڈیٹیلز آپ کو نوٹ کرائیں گے. لیکن قرآن کے بارے میں ایک خوبصورت سا تصور اپنے ذہن میں قائم کیجئے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا، محسوس کریں، مالک کائنات وہ کلام کر کے یہ قرآن منتقل کرتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو. پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کے سنایا، نہ لکھا ہوا لائے، نہ کسی چیز پہ کندھا تھا، بول کے دیا. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولا. اب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کلام کو کلام در کلام کلام ملانا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی کو بول کے اپنے ساتھیوں کو بتاتے. جیسے پہلی آیتیں نازل ہوئیں وحی کے صورت اقرا بسم ربک الذی والی آیات آئیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات میں پڑھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا. تو اس سے ایک بہت بڑی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ کہ چونکہ یہ قرآن بول کے دیا گیا، اس لیے آج بھی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو سننا پڑے گا. اور اس کی گواہی آپ دے سکتے ہیں، کتنی تفسیریں آپ کے گھروں میں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے. کتاب سے یا تفسیر سے قرآن کو پڑھنا اور کسی کی زبان سے سننا، اس میں فرق محسوس ہوتا ہے؟ یہی ہے اس کی خوبی. اس کو پڑھنا پڑے گا اور اس کو سننا پڑے گا. اس کے ساتھ جذبات بھی آتے ہیں، اس کے ساتھ الفاظ کے معنی بھی سمجھ میں آتے ہیں. تو یہ پہلی چیز قرآن کے تعارف میں آتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. دوسری چیز جو قرآن کے بارے میں ہمارے عقیدے کا حصہ ہونی چاہیے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آج کے دور کا معروف فتنہ کیا ہے؟ کہ قرآن نعوذ باللہ محمد رسول اللہ نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہی ثابت کیا جا رہا ہے نا کہ یہ محمدن لاز ہیں، تاکہ ہم پہلے یہ ثابت کر دیں کہ یہ محمد نے لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بعد میں یہ کہہ دیں گے کہ اچھا بھی یہ تو ایک بشر کا کلام ہے، ہم نہیں مانتے. اور مکہ والوں نے اس پہ بہت جرا کی تھی. صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہ قرآن نازل ہوا تھا. نازل ہونا کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے کسی چیز کا آنا. اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا سورس اوپر تھا، آسمان سے نیچے آیا. نزلہ ایک انزال ہوتا ہے اور ایک تنزیل ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آنا یا پورا آنا. قرآن پاک آسمان سے آیا ہے، اس کے لیے صرف ایک لفظ نازل کا لفظ ہی کافی ہے. اگر اس کا سورس دنیا میں ہوتا، کسی انسان کے ذہن کی یہ لکھی ہوئی بات ہوتی، سوچی ہوئی بات ہوتی، تو لفظ کبھی بھی نازل نہ آتا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی نے خود نہیں گھڑا، آپ نے اس میں ایک زبر زیر کا بھی اضافہ نہیں کیا، بلکہ جو آپ کے پاس پیغام آیا وہی تھا یہ۔ تیسری چیز اس کے بارے میں عقیدے کا حصہ بنا لیجیے، اور وہ کیا ہے؟ کہ یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے، پورے کا پورا منو ان ویسا ہی ہے جیسا کہ نازل ہوا تھا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ تین جملے اگر آپ نے یاد کر لیے تو ایمان کے اندر ایک ایمان کا جو حصہ ہے کہ قرآن پہ، کتابوں پہ ایمان لانا، تو وہ آپ کو کافی ہو جائے گا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور ہر اعتبار سے محفوظ ہے۔ پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی تھیں، اس دور کے نبیوں پہ نازل ہوئی تھی، لیکن فرق کیا تھا کہ ان کے اندر یہ تیسری چیز کا وعدہ نہیں تھا کہ وہ محفوظ رہیں گی۔ اسی لیے جب تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، تو وہ اس وقت بالکل پیور فارم میں تھی، مکمل تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے اس میں اضافے کر دیے تو وہ فلیوٹ ہو گئی، اس کے اندر یعنی تعفن پیدا ہو گیا، لیکن قرآن پاک میں آج تک زبر اور زیر بھی نہیں بدلی، ٹھیک ہے؟ یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری چیز دیکھیں کہ یہ آیا کیسے، وحی کے ذریعے۔ لفظ وحش، وحش ہوتا ہے، اردو میں ہم لکھا ہوا پڑھتے ہیں نا تو وحی کہہ دیتے ہیں، ہا کے آگے زیر لگا دیتے ہیں، حالانکہ اصل لفظ کیا ہے؟ وحش، یا کے اوپر جزم آتا ہے، ہا یا وحش۔ وح کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اب اردو میں چونکہ میں بول رہی ہوں تو وحی ہی بولوں گی۔ وحی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو، چپکے سے دل میں بات ڈال دینا۔ قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کے ذریعے سے نازل ہوا، اور وحی کیسے ہوتی تھی؟ اس کے مختلف طریقے ہوتے تھے۔ مثلا ایک طریقہ کار کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ حاضر ہو، جبرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں، اور آپ کے سامنے وہ آیت رکھیں۔ ایک طریقہ کیا ہوتا تھا کہ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرے، اور تیسری چیز کیا ہوتی تھی، گھنٹیوں کی ایک آواز آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گھنٹیوں کی آواز ہے، لیکن اس وقت فرشتہ آپ کے دل پہ القا کر دیتا تھا۔ یہ ایک طریقہ ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح وحی کا ایک اور جو طریقہ کار ہوتا تھا، وہ خواب کے ذریعے وحی آنا تھا۔ آپ کو سوتے میں وحی دی جاتی تھی۔ سورۃ شورا کی آیت نمبر 51 میں وحی کی تین قسموں کا تذکرہ ملتا ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء الحجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وحی کرتا ہے، یقیناً وہ برتر اور صاحب حکمت ہے۔ تو یہاں وحی کی مختلف کیفیات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ غار حرا میں تھے، آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 40 سال تھی، اس سے پہلے ہی آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے، جتنی دیر وہاں اللہ تعالیٰ چاہتا آپ رہتے۔ اسی میں سے ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ فرشتہ آیا اور اس نے آپ کو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، سورۃ علق کی پہلی 5 آیتیں تھی۔ یہ قرآن پاک کی پہلی وحی تھی۔ عموماً وحی کے ناطے سے یہ ذہن میں سب کے ہوتا ہے کہ سب سے پہلی آیتیں جو نازل ہوئیں وہ اقرا بسم ربک الذی کی تھی۔ اس کے بعد دوسری جو آیات نازل ہوئیں تھیں، انشاءاللہ اس کو ہم سورۃ فاتحہ کے ساتھ دیکھیں گے کہ سورۃ فاتحہ کتنے نمبر کی وحی تھی۔ اگلی بات اس کے اندر آپ کو جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے، لفظ قرآن کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ بہت پیارا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، کیونکہ یہ سمجھنے سے بھی آپ کو اس کا مزاج سمجھ میں آئے گا۔ لفظ قرآن جو ہے نا، اس کے 2 مختلف روٹ پیش کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی یعنی جو بنیاد ہوتی ہے نا، جیسے پودا ہے تو اس کا بیج ہوتا ہے، تو عربی زبان جو ہے نا یہ بھی کچھ بیجوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ تو لفظ لکھتے ہیں قرآن، आप भी अपने पास लिखिए। अब आप देखें, अगर इसके लफ्ज़ों का पलग अलग करें, काफ, रा, अलिफ, मत और नून, ऐसे ही है ना, ये मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं। बस अभी इसमें से सोच लें कि बास कहते हैं कि दो मानी इंशाल्लाह हम देखने वाले हैं कुरान के, एक है काफ, रा और नून, इसको लिख लें, और दूसरा मानी बनता है काफ, रा और हमज़ा। इसमें नून गिर गया और इसमें हमज़ा गिर गई, ये दो मानी जहन में रखें। अगर इसको काफ रा नून से लें तो करन लफ्ज़ बनता है। करन के कुरान पाक में लफ्ज़ आता है करीन, करीन कहते हैं साथी को। ये इस वक्त जो आप लोग बैठे हुए ना जुड़ जुड़ के, आप एक दूसरे के करीन हैं। मसलन आप दो जो हैं, आपकी करीन ये हैं, आपकी वो हैं, यानी साथ रहने वाली चीज़। तो जब कुरान पाक को लफ्ज़ करन से लिया जाए तो इससे क्या चीज़ मिलती है, मिली हुई चीज़ें। आप देखिए एक आयत के साथ दूसरी जुड़ी हुई है ना, एक सूरत ख़त्म होती है तो साथ ही दूसरी चीज़ उसके जुड़ जाती है ना। तो कुरान पाक का नाम कुरान क्यों है, क्योंकि इसमें मानी और इसकी आयतें और इसकी सूरतें आपस में जुड़ी हुई हैं। रब्त है, तरतीब है, फ्लुएंसी है, इसमें कहीं झोल नहीं है, कोई हलल नहीं है। दूसरा माना अगर इसका लें तो काफ रा हमज़ा से करा, करा यकराउ का मतलब होता है पढ़ना, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, इकरा का लफ्ज़ जो है वो हुक्म है, अमर है, तो फिर उससे मुराद क्या होगा, बहुत पढ़ी जाने वाली किताब, ठीक है। और कुरान लफ्ज़ जो है ना ये मस्दर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक के लिए इस्तेमाल होगा, यानी तौरात को आप कुरान नहीं कह सकते, इंजील को कुरान नहीं कह सकते। हमारे पास कोई किताब है, मसलन जैसे ये किताब है ना, इसमें कुछ भी और बातें होंगी, इसमें बहुत सारा कुरान भी लिखा होगा, लेकिन मैं इसको कुरान नहीं कह सकती। आपके पास तर्जमे वाले कुरान होते हैं ना, वो कुरान नहीं है। जिस कुरान के नुस्खे में भी एक भी लफ्ज़ इंसानी हाथों का लिखा हुआ आ जाए वो कुरान नहीं रहता, वो बन जाती किताब, वो तफसीर है। इसीलिए यहाँ एक साइड इशू आ गया जो इंशाल्लाह आपकी ज़रूरत की बात भी है, वो भी बता दूँ कि चूँकि आप यहाँ मुस्तकिल पढ़ने आएंगी, कुछ दिन ऐसे आते हैं ख़वातीन के जो बीमारी के दिन होते हैं, कि जिसमें वो नमाज और रोज़े से दूर रहती है, तो क्या फिर आप कुरान पाक नहीं पढ़ेंगे? क्या पीरियड्स के दिनों में औरतें कुरान को छू सकती हैं या पढ़ सकती हैं कि नहीं? तो इसका जवाब क्या है कि सादा कुरान जिसमें एक भी लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, जैसे मेरे पर्स में हमेशा एक छोटा सा कुरान होता है जिसमें कुछ नहीं होता, उसको तो नहीं छूना चाहिए। अगर मजबूरन छूना ही पड़े तो उसको आप ग्लव्स पहन के छूएं, या फिर पेपर या पेन के साथ या किसी पेंसिल से पेजेस को उल्टेंगे, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा कुरान पाक जिसमें तर्जमा लिखा हुआ है या कुछ थोड़ी सी तफसीर है या हाशिया, उसको आप उठा सकते हैं, किस एहतियात के साथ कि उसके अरबिक लफ्ज़ों पे आपका हाथ ना लगे। तो कुरान क्या है, सिर्फ अरबिक लफ्ज़ है, कुरान पाक का कभी तर्जुमा नहीं हो सकता, ये भी याद रखिए। तर्जुमानी तो हो जाती है, तर्जुमा नहीं होता। तो ये जिन आपको इंशाल्लाह ताला जो बुक सेट्स मिल रहे हैं उसमें एक तो लिखे हुए पारे मिल रहे हैं, दूसरी इस वक्त जो आपको नए फॉर्म मिल रही है जिसके सिर्फ अरबिक है, जब आप इसके अंदर अपने हाथों से तर्जुमा लिख लेंगे तो फिर ये भी एक किस्म की तफसीर की किताब हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आगे से आगे चलती जाएंगी। और लफ्ज़ कुरान ही इतना खूबसूरत है, इन दिनों में एक इखलास भरी कोशिश अपनी उन प्यारों के लिए कर लें जो अभी तक महरूम है। अगर वाकई कोई लोग सीरियसली फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप उन तक फिर भी पैगाम दें, ये आखिरी तीन दिन हैं जिसमें आप करें, क्योंकि एक दफ़ा तब सूरत फातिहा शुरू हो गई तो फिर जो आएंगे ना तो वो उस तरह उनको फीलिंग आएंगी कि हमने वो चीज़ नहीं ली। जो आएंगे फिर उनको ज़ाहिर है ये पिछली रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेंगी। अगली बात इसके अंदर आपको जो समझने की है वो क्या है, सूरत। हम बड़े शौक़ से कहते हैं कि सूरत बकरा, सूरत आले इमरान, सूरत फलां। लफ्ज़ सूरत से क्या मुराद है, इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। सूरत का लफ्ज़ी माना होता है, एक इसका मानी होता है फसील, बाउंड्री वॉल, घर के बाहर की जो चार दीवारी होती है ना, इसको सूरत कहते हैं। और इसी तरह सूरत का एक दूसरा मानी होता है बुलंदी, रेस्ड अप। दोनों को अलग अलग करके हम देख सकते हैं कि सूरत को सूरत क्यों कहते हैं। पहली बात यह है कि जिस तरह किसी शहर के इर्द गिर्द फसील होती है ना, शायद आपने ये बात देखी होगी कि पहले दौर में शहरों के बाहर दीवारें होती थी, آپ اگر لاہور کا جو بالکل سینٹرل لاہور ہے اس کو دیکھیں تو وہاں دروازے مشہور ہیں، بھاٹی گیٹ، لاہوری گیٹ۔ سورت کیا ہوتی ہے کہ ایک سورت کے مضمون اس کی آیتوں کی حفاظت کرتی ہے۔ مثلا سورت فاتحہ کو دیکھتے ہیں، بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ پوری ہوتی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ دعالین سورت فاتحہ کا آخری لفظ ہے اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ سورت بقرہ کا حصہ ہے؟ کیونکہ بیچ میں سورت کی جو فصل تھی اس نے اس کو محفوظ کرا دیا۔ بالکل ایسے ہی آپ دیکھیے کہ جیسے ایک شہر کی حفاظت ہوتی ہے نا، تو سورتیں جو ہیں قرآن کی آیتوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ آپ اگر آپ تقابل کرنا چاہیں نا، شہر اور سورت کا تقابل کریں، تو آپ بہت خوبصورت طریقے سے اس کو دیکھیں گے کہ سورت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کا شہر ہے۔ آپ اس سورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے۔ ہر شہر کا ایک مین سینٹر ہوتا ہے نا، بالکل جس طرح کسی شہر کا ایک سینٹر ہوتا ہے نا، اسی طرح ہر سورت کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، مرکزی مضمون ہوتا ہے۔ اس پر علماء نے بہت کام کیا ہے۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ کچھ شہر چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ سورتیں چھوٹی ہیں اور کچھ بڑی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ کچھ سورتوں کا مرکزی مضمون جو ہے نا، یہ بہت آسان ہے، فوراً سمجھ آ جاتا ہے۔ آپ سورت کو پڑھیں بغیر کسی تفسیر کے آپ سمجھ جاتے ہیں۔ مثلا سورت تبت، تبت یدا ابی لہب و تب، صرف ترجمے سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں ایک شخص کی بات ہے اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت بیان کر دی۔ سورت اخلاص کو دیکھ لیں، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، پوری سورت کا ایک ہی تھیم ہے، اخلاص۔ لیکن جو طویل سورتیں ہوتی ہیں نا، مثلا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورت نساء، سورت مائدہ، سورت الاعراف، ان کا مرکزی مضمون ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ ضروری بہت ہے، کیونکہ اس کا جاننا اس کی ساری آیتوں کو ایک جگہ باندھنے کے مترادف ہوتا ہے۔ جیسے دھاگے کو سوئی کے اندر سوئی دھاگا لے کے موتیوں میں لیتے ہیں نا، تو مختلف موتی بن جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہر آیت ایک موتی ہے۔ ہم جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ تفسیریں کرتے ہیں نا، اور اس وقت کا بہت بڑا المیہ ہے، لوگوں نے تھوڑے تھوڑی باتوں کو پت جانا اور بن کرنا شروع کر دیا۔ ابھی خود پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے اور آگے پڑھانا شروع کر دیا، ابھی پورا مزاج سمجھا ہی نہیں قرآن کا اور آگے بیان کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے قرآن کو ایک لڑی میں نہیں پرویا، ادھورا دین دیا لوگوں کو۔ آج ہم نے دین کا جو حصہ ہمیں سمجھ آیا بس وہی پورا دین لگا، حالانکہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے اس سفر میں ہر سورت کے مین تھیم کو سامنے رکھیں گے اور ہر آیت کو اس کے ذریعے سے اس طرح باندھیں گے کہ آپ اس کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، ہر شہر کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے اس شہر کا مزاج ٹھنڈا ہے، اور کسی شہر کا گرم ہوگا، بالکل اسی طرح ہر سورت کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ کچھ سورتیں گرم ہوتی ہیں تو ان کو پڑھیں نہ اور یہ جلالی ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہیں انذار ہے، ڈراوے ہیں کچھ سورتوں میں، کچھ میں تبشیر ہے، خوشخبریاں دی گئی ہیں، کچھ میں موٹیویشن ہے، کچھ میں جنت کی باتیں زیادہ ہیں، کچھ میں جہنم کی باتیں زیادہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ملتی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، سورت کے بعد اگلی چیز جو آپ لوگ اپنے روزمرہ کے انداز میں بولتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ آیت۔ آیت کا لفظ اردو میں ہم لکھتے ہیں تو آیت کیسے ہوتی ہے؟ آج کے دور میں قرآن کی آیتوں کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ اس تا کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ جیسے انگلش میں تو ہم ایک جملے کے بعد نقطہ ڈال دیتے ہیں نا، ڈاٹ نہیں ڈالیں گے۔ آپ کسی بھی طرح کا چھپا ہوا قرآن دیکھیں، ڈاٹس نہیں ہوں گے، آپ کامرس نہیں ڈال سکتے۔ اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کیوں ہے؟ آیت کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ ہر آیت اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ عموماً آیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک آیات کونی، کائنات کی، یونیورس کی آیات، سورج، چاند، ستارے، گرمی، سردی، بارش، اور اسی طرح ایک آیت ہوتی ہے آیات قرآنی۔ اس وقت ہم آیات قرآنی کی بات کر رہے ہیں۔ اور قرآن پاک میں آیات کتنی قسم کی ہیں؟ مختلف لوگوں نے مختلف طرح گنا، لیکن جو ایک رف سکیچ بنتا ہے وہ 6666، چار چھ ڈالیں، 6666 آیات ہیں. اسی طرح صورتیں جو ہیں وہ 114 ہیں. اب صورتوں کو اگر ہم دیکھیں کہ صورتیں ہیں کتنی قسم کی، کتنی قسم کی ہوتی ہیں صورتیں؟ دو قسم کی ہوتی ہیں. کون کون سی؟ ایک ہے مکی صورتیں اور دوسری ہے مدنی. مکی صورتیں کس کو کہتے ہیں؟ مکی صورتیں کون سی ہیں؟ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، ٹھیک ہے. اسی طرح مدنی صورتیں کون سی ہیں؟ جو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں. اسی طرح کچھ صورتیں ایسی تھیں جو مکہ اور مدینہ کے سفر کے دوران نازل ہوئیں. علماء کرام نے اتنا کام کیا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے کام ہے. ایک بہت بڑے مفسر ہیں، السیوطی ان کا نام ہے، جلال الدین صحیح نام تھا، السیوطی ان کی یعنی جگہ کی وجہ سے کنیت ہے. انہوں نے اس پہ پوری ریسرچ کر کے، ان کی ایک کتاب ہے الاعتقان، مشکل نام ہے اس لیے آپ چھوڑ دیجئے، جس میں انہوں نے 80 مختلف قسم کی صورتوں کو جمع کیا ہے. 80 ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں قرآن پاک کی آیتوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی. اس میں سے چند نام آپ کو لکھا دیتی ہوں. مکی اور مدنی تو ہم نے کر لیا. اسی طرح صورتوں کی ایک تقسیم ہے خزری اور سفری. خزر کیا ہوتا ہے؟ حاضر، آج کل ہم موجود ہیں نا. ایک ہوتا ہے سفر، آج کل ہم سفر کی کیفیت میں ہیں، اور ایک ہوتا ہے خزر، خاز واد را. تو خزری کون سی ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے وہاں جو نازل ہوتی تھیں. اور کچھ ایسی آیتیں تھیں جو سفر کے اندر نازل ہوئیں، اور ایسی بہت ساری ہیں. آپ کے سفر تھے، جیسے حدیبیہ کا سفر تھا، غزوہ احد، بدر، یعنی جب آپ کسی سواری پہ ہوتے تھے تو ان کو سفری آیتیں کہتے ہیں. پھر ایک تقسیم مفسرین نے کی نہاری، کہہ لیں آپ نہاری اور لیلی. یعنی اتنا تک کام ہو چکا ہے کہ کون سی آیتیں رات کو نازل ہوئی تھیں اور کون سی دن کو ہوئی تھیں. جو دن میں نازل ہوتی تھی، انشاءاللہ جہاں ہم آیتوں کی تفسیر میں آئیں گے، جہاں جس کا بتانے کا موقع ہوا میں آپ کو لکھاؤں گی کہ یہ آیت صبح کے وقت نازل ہوئی تھی یا یہ شام کو ہوئی تھی. اب جتنا اس دور کے قریب جا کے تفسیر سیکھیں گے نا، آپ اس کا اصل رنگ پائیں گے. آپ کے موڈ بدل جاتے ہیں نا صبح اور شام کو. اب ایک آیت نازل ہوئی اس وقت، آپ اس کو بغیر کسی ٹیکسٹ کے سمجھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے غلطی کا ہے، ٹھیک ہے. تو صبح میں جو نازل ہوتی تھی اس کو نہار سے ہے، نہار، نہار کیا تھا؟ اے ایمس، جیسے 9 AM، 10 AM. اور لیلی کون سی ہوتی ہے؟ PM، 12 بجے کے بعد والی. پھر ایک تقسیم ہے صورتوں کی صیفی، سواد سے، لی ایلافی قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف. شتاء کہتے ہیں گرمی کے موسم کو، سمر کو، اور صیف کہتے ہیں سردی کو. اس کو بھی جمع کیا گیا کہ یہ آیتیں سردیوں میں نازل ہوئی تھیں، یہ گرمیوں میں. جو سردیوں میں نازل ہوئی تھی اس کو صیفی کہتے ہیں، اور جو گرمیوں میں ہوئی اس کو شتائی کہتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور تقسیم ہے فراشی اور نومی. فراش بستر پہ، فراشی لیٹنے کو کہتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنے بستر پہ ہوتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ہوتے تھے. یعنی جب آپ کے بستر پہ لیٹنے کی کیفیت میں جو آیات نازل ہوئی تھی ان کو فراشی کہتے ہیں، اور بعض وہی آپ کے اوپر نیند کی حالت میں ہوتی تھی، ان کو نومی کہتے ہیں. نوم نیند کو کہتے ہیں. نام یاد نہ رہے تو نہ رہے، لیکن صرف اس بات کو دل میں جگہ دے لیں کہ یہ کلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ کتنے محفوظ طریقے سے پہنچا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن پاک کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، گرمیوں میں نازل ہوئی کہ سردیوں میں ہوئی، صبح میں ہوئی کہ شام میں ہوئی. اسی طرح ایک اور تقسیم ہے آیات کی، اور وہ کیا ہے؟ آیات ارضی اور سماوی. وہ آیتیں جو زمین پہ نازل ہوئیں، اور آف کورس قرآن پاک کا بیشتر حصہ زمین پہ نازل ہوا، وہ کون سی ہیں؟ اور سماوی، آسمانوں پہ، معراج کی رات میں آسمانوں پہ جو وحی ہوئی تھی اس کو سماوی کہتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک میں 6 آیتیں ایسی ہیں جو نہ زمین پہ نازل ہوئیں نہ آسمان پہ، زمین کے اندر جا کے نازل ہوئیں، غاروں میں. وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نوٹ کرائیں گے، زیر زمین غار میں گئے، اسی طرح آسمان پہ ہوئے. پھر اسی طرح آیات کی ایک قسم ہے جو خاص مواقع پہ نازل ہوتی تھیں، کوئی خاص ایک موقع ہوتا تھا اس کے اوپر ہوتی تھی. ایسی تمام آیتوں کی انشاءاللہ آپ کو شان نزول لکھائی جائے گی. شان نزول مین کب نازل ہوئی، مثلا کوئی بات ہو اور یہ کس موقع پہ ہوئی. اسی طرح وہ آیات ہیں جو سوالات کے جواب میں نازل ہوئیں. قرآن پاک میں آلموسٹ، مجھے صحیح اس وقت فگر یاد نہیں، 9 یا 11 آیات ہیں جو یسلونک سے شروع ہوتی ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں. تو وہ آیتیں جو سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی وہ عموماً یسلونک سے شروع ہوتی ہیں. پھر اسی طرح کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئیں لیکن آپ سے پہلے کسی اور نبی پہ بھی ہو چکی تھیں نازل، وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہیں. تورات کے کچھ کوٹیشنز آج قرآن پاک میں موجود ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تورات پڑھنے کا شوق ہے، شوق سے آئیے قرآن پڑھیے، اس میں وہ ساری ویلڈ تورات موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح مفسرین نے اس چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کون سی صرف ایک آیت نازل ہوئی تھی، بس ایک آیت، اور کون سی پورے مجموعے میں نازل ہوئیں. پھر یہ بھی چیز موجود ہے کہ پوری پوری سورت کون سی نازل ہوئی اور اس کے حصے کون سے نازل ہوئے. پھر اس طرح آیتوں کی ایک اور قسم ہے، اور وہ کون سی ہے کہ صحابی کی زبان پر جاری ہونے والی آیتیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں 3 آیتیں ایسی ہیں جس میں میرے رب نے میری موافقت کی. آپ پڑھیں گے جب وہ آیتیں تو وہاں لکھاؤں گی آپ کو کہ جو میں نے سوچا وہی اللہ تعالیٰ نے کر دیا. مثلاً پردے کی آیتیں حضرت عمر کے کہنے پہ نازل ہوئیں، پھر شراب کی حرمت حضرت عمر کے کہنے پہ نازل ہوئی، پھر صفا اور مروہ کو مصلی بنانے والی آیت سورہ بقرہ میں یہ حضرت عمر پہ نازل ہوئی. اور کتنی پیاری زبان تھی عمر کی کہ جس کی موافقت آسمانوں سے ہو جائے. سچی زبان ہوتی ہے تو حقیقت میں آسمانوں سے اس کی موافقت ہونے لگتی ہے. تو یہ ایک سمندر ہے جس میں آپ کودنے والے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کا کلام اس کو سمجھنا جہاں بہت خوش قسمتی کی بات ہے تو وہاں بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. پھر اسی طرح آپ اس میں دیکھیں گے ناسخ اور منسوخ ہے. اگر کسی کو ناسخ اور منسوخ کا نہیں پتہ تو اس کو تفسیر کرنے کا حق ہی نہیں ہے. پھر کسی کو یہ نہیں پتہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی یا بعد میں ہوئی تھی، تو وہ غلط تفسیر کر سکتا ہے نا. مثلا ایک عورت کی بیوگی کی صورت میں عدت 4 ماہ 10 دن، یہ بھی آیت قرآن پاک میں ہے. اور ایک جگہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ 1 سال تک کے اس کی عدت. اب جس کو نہیں پتا کہ دونوں میں سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی تھی بعد میں کون سی ہوئی، تو وہ تو کہہ دیں گے دیکھیں آپ کے قرآن میں کانٹراڈکشن ہے. آج آپ جو ویسٹ کی طرف سے یا اپنوں ہی کی طرف سے کچھ باتیں سنتے ہیں نا کہ قرآن میں بہت کانٹراڈکشن ہے، اور ایسی ایسی آیتیں سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ دیکھیں اس میں ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے ایک جگہ وہ کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ کانٹراڈکشن نہیں ہے، علم کی کمی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم اس چیز کے اندر آئیں گے تو اس سب کو ہم دیکھتے جائیں گے، اللہ تعالی نے چاہا. اگلی چیز جو آتی ہے وہ ہے رکوع. آپ کہتے ہیں میں نے 1 رکوع تلاوت کیا، 2 کیا، تو یاد رکھیے کہ رکوع پیراگراف نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں رکوع سے مطلب ہے پیراگراف، قرآن پاک کے پیراگرافس جو ہیں ان کو رکوع کہا گیا. نہیں، رکوع کہتے ہیں 1 رکعت میں جتنا قرآن پڑھا جا سکے. یہ بات کی بانٹ ہے. جب لوگوں نے قرآن پاک لکھے، کتابی شکل میں آئے، تو پھر اس کی ایک ترتیب کر دی. عموماً 1 رکوع کا 1 ٹاپک ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں. آپ دیکھیں گے بعض وہ صرف 1 آیت رکوع سے باہر ہے. سورہ بقرہ میں گائے کا جو واقعہ آتا ہے، پورا واقعہ بیان ہو کے رکوع پورا ہو جاتا ہے، اگلے رکوع کی پہلی آیت جو وہ اسی واقعے کی بنیاد ہے. تو لیکن عموماً رکوع سے مراد وہ حصہ ہے، وہ مخصوص ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء کرام نے بڑی محنت سے اور سہولت سے کیے. پورے قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں جو آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے وہ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ پیش کر دی جائیں گی. لیکن اس وقت یہاں اس بات کی نیت اور دعا کریں کہ جو سفر ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو اسی طریقے سے کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. قرآن پاک کی تفسیر کا بہترین طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے، کہ پہلے قرآن کی آیت کو دوسری آیتوں کی روشنی میں سمجھنا. مثلاً الحمدللہ رب العالمین, یہ تو آسان آیت ہے, اس کی تو کوئی مشکل وضاحت نہیں ہے. لیکن طریقہ کار کیا ہوگا, پورے قرآن پاک میں کیا کوئی اور آیت بھی ہے جس میں اللہ کی حمد کی بات کی گئی ہے, اس کو پیش کر دیا جائے. پھر اس کے بعد دوسرے لیول پہ حدیثوں میں سے, صحیح احادیث میں سے جمع کر دی جائیں وہ حدیثیں جو اللہ کی تعریف پہ ہوں. پھر صحابہ کے اقوال, جو چیز اس کے بعد نہ ملے, پھر اس کے بعد اس کو مزید ریسرچز کے ساتھ سائنٹیفک فگر سے سمجھا جا سکتا ہے. انشاءاللہ ہم جو بھی یہاں تفسیر کریں گے, بعض لوگ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس مسلک کی تفسیر ہوگی, تو دیکھیے کہ لفظ مسلک کا معنی میں صرف پوچھ لوں تو شاید کہنے اور پوچھنے والوں کو نہیں پتا ہوگا. تو یہ کون سا مسلک ہوگا؟ مسلک کہتے ہیں سلکا, سین را لام کا راستہ, یعنی مسلک وہ راستہ جس پہ کثرت سے چلا جائے. یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے, لیکن جب آپ اس کو کسی ایک نام سے جوڑ دیتے ہیں نا تو وہ ایک سائٹ ہو جاتی ہے. کون سی تفسیر یہاں ہوگی؟ قرآن اور حدیث, ڈائریکٹ سورسز پہ چلیں گے. جتنے معروف مسالک آج کے دور میں معروف ہیں نا ہمیں مسلمانوں میں, اور عموماً چار ہیں, فقہ حنفی ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے, فقہ شافی ہے, امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہوتی ہے, فقہ حنبلی ہے, امام احمد بن حنبل کے نام پہ اس کو موسوم کیا جاتا ہے, اور چوتھی فقہ مالکی, امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے نام پہ. ہم کیا کریں گے؟ ہم ان چاروں سے استفادہ لیں کریں گے, اور جہاں سے انہوں نے وہ بات نوٹ کی, یعنی قرآن اور حدیث میں سے, تو لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم چاروں فقہوں کو ساتھ لے کے کریں گے. اور انشاءاللہ جو چیز ڈائریکٹ سورسز پہ چلی جاتی ہے وہی زیادہ قابل بھروسہ ہوتی ہے. مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو گولڈ لینا ہے, آپ اپنی دکان کے محلے کی دکان جس پہ آپ کو پورا بھروسہ ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ صحیح گولڈ بھی دے, لیکن کچھ نہ کچھ اس میں, وہ جو بھی کرے اس کی مرضی ہے نا. لیکن اگر آپ کے مجھے پیور گولڈ چاہیے, تو جہاں سے کان سے نکلتا ہے, یعنی مائنس, جہاں سے گولڈ نکلتا ہے وہاں سے پیور ملے گا نا, شک نہیں رہے گا اس میں, کیونکہ یہ تو آپ کے سامنے نکلا. دودھ لے لیں, آپ کہتے ہیں آپ گلی کے گوالے سے دودھ لے لیں, ہو سکتا ہے وہ پانی ڈال دے, اور ہو سکتا ہے نہ بھی ڈالے. ہو سکتا ہے وہاں سے بہن سے لاتے لاتے راستے میں خود ہی کوئی مٹی پڑ گئی ہو, کوئی گوبر ڈل گیا ہو. لیکن اگر آپ بالکل بھینس کے پاس جا کے اس کے تھنوں سے پیور دودھ لے لیں گے تو شک نہیں رہے گا. تو قرآن کو ڈائریکٹ سورسز پہ لے جانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کسی پہ کوئی الزام نہیں, کچھ نہیں, لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی جو کمیاں بیشیاں ہو سکتی ہیں بشری تقاضوں سے وہ دور ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی بہت سمپل طریقے سے ہم یہاں سیکھیں گے کہ جس کو ایک عام طریقے سے آپ سیکھیں, نہ یہ کوئی بہت ایسی ہم یہاں تفسیر کریں گے کہ جو لفظ آپ کو یاد نہ رہیں, بھاری بھاری ٹرمینالوجیز ہوں. صرف ہمارا فوکس کیا ہوگا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ چیز ہم سامنے رکھیں اور اپنے عمل کے راستے منتخب کریں. قرآن کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اس سے نصیحت لیں. آپ قرآن پاک کی جتنی مرضی بحثیں لے آئیں سامنے, لیکن آپ کو اپنے عمل کی رہنمائی نہ ملے, فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے انشاءاللہ تعالی ہر سبق کے بعد ہم اپنے لیے عمل کی باتیں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے, اور اللہ تعالی نے چاہا تو پھر اس کے اندر سے اپنا جائزہ لینا اور مختلف چیزوں کو ساتھ رکھیں گے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جس سے امید ہے کہ آپ مزید اپنے آپ کو قرآن پاک کے سیکھنے کے شوقین محسوس کریں گے. کیا ان انفارمیشنز کو سننے کے بعد اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ واقعی اب قرآن پاک کو لیں آگے جا کے؟